Neyse 18 Kareleli Gülkadir Karahat Bavak 9 Bize اور آپ مولانا عبدالحق وتیارتی کا پانچواں لیکچر شروع ہوتا ہے اسلامی انجمن کے ہیڈ کوارٹر کے مسجد میں کیس اشتراک
کا نام دیا گیا ہے
انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ رات جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کی رات کہا جاتا ہے شب قدر کہا جاتا ہے بڑی مبارک رات ہے. احادیث کے اندر ہماری تفسیروں کے اندر اور دوسرے علماء کی کتابوں کے اندر اس رات کی بہت بڑی فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے اور کوئی شخص اس بزرگی سے انکار نہیں کر سکتا. قرآن شریف کی یہ سورت جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا ہو ہم نے اس کو اتارا ہے. فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر قدر کی جو رات ہے اس رات کے اندر کس کو اتارا ہے یہ نہیں بتایا یہاں کس کو اتارا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی مشہور چیز ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں. وہ کیا چیز اتاری گئی ہے وہ قرآن شریف ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں. کس لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے کیا ہے وہ لیلۃ القدر آگے فرماتا ہے لیلۃ القدر وہ ہے جو ہزار مہینے کے اوپر فضیلت رکھتی ہے ہزار مہینے سے بڑھ کر ہے بہتر ہے خیر ہے اچھی ہے بھلی ہے اور اس کے اندر تنزل فیہا اس کے اندر فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں اور اس کے اندر روح بھی اترتے ہیں اور ہر ایک سلامتی والا بھلائی والا صلح والا حکم لے کر اترتے ہیں اور اس رات کے اندر صبح کے ہونے تک سلامتی ہے ہر قسم کی سلامتی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ رات جس کو لیلۃ القدر کی رات یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیوں بھائی اس کی کیوں اتنی قدر ہے؟ بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے. کس طرح سے قرآن مجید اترا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف کسی ایک رات کے اندر نہیں اترا. قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا تھا. تو اس لیے اس ایک رات کے اندر کیا اترا اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے اس رات میں اترنا شروع ہوا اس لیے یہ کہا گیا کہ قرآن مجید اس کے اندر اترا کیونکہ قرآن شریف سارا ہو یا اس کا کوئی حصہ ہو جو اترنا شروع ہوا ہو وہ بھی قرآن ہی کہلاتا ہے. اگر ہم کسی آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی قرآن شریف سناؤ تو یہ مطلب نہیں ہوتا اس سے کہ بسم اللہ سے لے کر سارا قرآن ہمیں سنا دو. نہیں تھوڑا بہت جتنا تمہیں یاد ہو یا سنا سکتے ہو اتنا سناؤ تو اتنا بھی قرآن ہی کہلاتا ہے. دوسرا ترجمہ جو عام طور پر مولوی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ساتویں آسمان پر موجود ہے وہاں سے اللہ میاں نے پورے کا پورا قرآن مجید پہلے آسمان پر نازل کر دیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے. یہ دوسرا ترجمہ ہے کہ جو مولوی لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی ہمیں زیادہ باریک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتار دیا گیا سارا کا سارا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا. تو بات وہی جو میں نے پہلے کہی ہے وہ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اترنا شروع ہوا تھا. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات اس لیے مبارک رات ہے کہ اس کو سورۃ القدر کہا گیا ہے. قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا کسی چیز کی قیمت لگانا ویلیو اس کی مقرر کرنا. تو یہ نئی رات جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہے بڑی اس کی قدر ہے بڑی اس کی عظمت اور بزرگی ہے. عام لوگوں کے نزدیک یا ملا لوگوں کے نزدیک تو قدر یہ ہے کہ بھائی اس میں اللہ میاں جتنا کسی کو سال بھر رزق دینا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس رات کو فرشتوں کو حکم کر دیتا ہے، دیکھو اس آدمی کو سال بھر میں اتنا کھانا دانا رزق دینا، اور جس نے مر جانا ہو اس کی موت بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی جان اس برس میں تم نے قبض کر لینی ہے، اور جس کی زندگی ہونی ہو وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے باتیں جو ہمارے گویا مولوی لوگوں نے لکھی ہیں کہ اس رات کو اگر آپ جاگتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، تو اللہ میاں بہت سا رزق آپ کے حق میں لکھ دے گا جو سال بھر کے لیے کافی ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کے لیے عمر اور زندگی بھی لکھ لی جائے گی، صحت و سلامتی بھی لکھ لی جائے گی۔ تو یہ باتیں کہ اس طرح سے باتیں لکھ لی جاتی ہیں۔ اول تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسی وقت سے ہر ایک کا کھانا پینا زندگی موت سب کچھ پہلے مقرر ہو چکا۔ یہ سال بہ سال نئے سرے سے اس کو رینیو کرنا، نئے سرے سے فیصلہ کرنا کہ وہ پرانی بات منسوخ ہے یا پرانی بات کو دوہرا دو، یہ کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اگر عبادت کی جائے تو بہت رزق اور کھانا پینا اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ یا انگریزوں کے ساتھ کیا جائے، وہ تو سب قدر کی رات کو جاگتے نہیں اور نہ وہ عبادت کرتے ہیں، مگر جتنا رزق ان کے حق میں اللہ میاں لکھ دیتا ہے اتنا مسلمانوں کے حق میں نہیں لکھتا۔ یہ بیچارے جاگتے بھی ہیں، ساری رات درود شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بہت اللہ میاں کو خوش کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں ان کا رزق اتنا نہیں لکھتا جتنا کمبخت یہودیوں کا لکھ دیتا ہے کہ ان کی دولت ختم ہونے میں نہیں آتی، یا انگریزوں کا امریکن لوگوں کا لکھ دیتا ہے کہ ان کے پاس دولت کا کوئی حد و حساب و شمار نہیں ہے۔ تو وہ لوگ تو بھائی بڑے گیا ہم سے فائدے میں رہے، نہ انہوں نے رات بھر جاگے نہ کچھ کیا، مگر اللہ میاں نے ان کو زیادہ دیا، اور ہم لوگ جو رات بھر نفل پڑھتے رہے عبادت کرتے رہے ہمارے لیے بہت کم اللہ میاں نے رزق لکھا۔ تو وہ لوگ، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کہ کشمیر میں ایک رواج ہے کہ کشمیری لوگ اپنی پچھلی جو کوٹری ہوتی ہے کمرہ ہوتا ہے اس میں ایک گڑھ کھودتے ہیں اور اس کے اوپر ایک لکڑی ڈال دیتے ہیں، تو سارے گھر کے بچے عورت مرد جتنے ہوتے ہیں اس لکڑی پر بیٹھ کر وہ سال بھر اپنے رفع حاجت تہانہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو سال بھر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ جب یہ رات گزر جائے گی تو دوسرے دن صبح کو اٹھ کر اس گڑھے کی صفائی کی جائے گی، گھر سے باہر اس کو نکالا جائے گا۔ تو مہاراجا پرتاپ سنگھ نے ایک دفعہ ان کو بلایا، بلا کے کہنے لگے ارے تم دیکھ چکو یہ گھر کے اندر جو گند رکھتے ہو سال بھر ہے، تم روز کے روز کیوں نہیں صفائی کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 روز کے روز کیسی صفائی کریں، سب قدر کی رات کو فرشتے آتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا خرچ کتنا ہے۔ اب اگر یہ چیز پہلے سے موجود نہ ہو تو فرشتوں کو کیا اندازہ ہوگا کہ بھئی ان کے گھر کا کتنا خرچ ہے کتنا نہیں ہے؟ جب وہ آ کر سب قدر کی رات میں دیکھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچ کتنا ہے، تو پھر ہم دوسرے دن صفائی کر دیتے ہیں، اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر اس طرح سے اللہ میاں کوئی رزق لکھتا ہے تو وہ پہلے پرانا ہمارا دیکھ لے جو کچھ ہے کہ ہمارا کتنا خرچ ہوا سال بھر کا، اور اسے اندازہ لگائے۔ تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نہ ہوا ہماری طرح کا کوئی انسان ہے کہ جو گندگی کا ڈھیر دیکھ کر اندازہ لگائے گا کہ ان کے ہاں کتنا خرچہ کتنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں جاہل لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کے اندر کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ رہا یہ عمل کہ اس رات کو جو کہا گیا کہ یہ رات ہزار مہینے کے اوپر فضیلت رکھتی ہے، تو بھئی فضیلت اور بزرگی یا کسی چیز کی قدر، وہ لوگ جو تاجر ہیں وہ ان کو میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کسی چیز کی قیمت اور قدر تین طرح پر ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کسی چیز کی مارکیٹ ویلیو، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بازار کے اندر اس بھاؤ بکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو۔ روز کا روز ایک بھاؤ ہر ایک چیز کا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے چیز زیادہ آ گئی تو وہ چیز سستی ہو گئی، کبھی کم رہ گئی تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو، اور اس کو ہم گویا ایکسچینج کہتے ہیں کہ ایکسچینج کے لیے کہیں بھی جاؤ آپ، وہ چیز جب آپ دوسرے آدمی کو دیں گے جو اس کی مقررہ قیمت اس دن کا بھاؤ ہوگا وہ آپ کو دے دے گا، جو اس کی قیمت وہ لگا دے گا۔ اور ایک ہوتی ہے ایکسچینج ویلیو کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم سبجیکٹو ویلیو کہتے ہیں۔ سبجیکٹو ویلیو یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ملتی نہیں ہے شہر کے اندر، یا لوگوں نے بلیک کر دیا ہے کہ کوئی چیز دبا لی ہے جن کے پاس تھی اور بازار میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جناب جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں دکاندار کے پاس ہے تو وہاں وہ دکاندار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھ سنا تمہارے پاس فلاں چیز ہے، تو اب وہ جتنی قیمت بڑھا کر مانگے گا اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم اتنی ہی اس کو قیمت زیادہ سے زیادہ دے کر بھی اس کو خرید لیں گے. اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹیو ویلیو. یہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی بلکہ اس لیے کہ ایک چیز عام طور پر نہیں ملتی ہے اور ایک ہی آدمی نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے یا چھپا کر رکھا ہوا ہے یا بلیک کرنا چاہتا ہے, اس طرح سے وہ کچھ کما لیتا ہے. اس ویلیو کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی جائز ویلیو ہوتی ہے. وہ یوں ہی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, اپنا نفع بڑھانے کے لیے اس طرح سے بلیک مارکیٹ کرتے ہیں لوگ. اور ایک تیسری گویا ویلیو ہوتی ہے کسی چیز کی, جس کو ہم انٹیوٹیو ویلیو کہتے ہیں. انٹیوٹیو ویلیو کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرا ایک مکان ہے, میں جانتا ہوں یہ اتنی قیمت کا ہے, لیکن جو خریدنے کے لیے آئے گا وہ اس کی کیا قیمت ڈالتا ہے یہ جدا چیز ہے, اور گورنمنٹ اس کی کیا قیمت ڈالتی ہے جس نے ہم سے ٹیکس لینا ہے یہ ایک جدا چیز ہے. تو ایک ہی مکان کی تین قیمتیں ہو سکتی ہیں. مالک مکان اس کی کوئی اور قیمت سمجھتا ہے, پینے والا اور سمجھتا ہے, گورنمنٹ اس کی اور سمجھتی ہے, اور اس کے لحاظ سے اس کے اوپر انکم ٹیکس لگاتی ہے. تو بھائی یہ تین قسم کے آپ قیمت ہر ایک چیز کی قدر جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ کہا گیا یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی قیمت, اس کی ویلیو جو ہے وہ ہزار مہینے سے بڑھ کر ہے. تو کس طرح ہے, آیا بھائی یہ ایکسچینج ویلیو ہے یا یہ سبجیکٹیو ویلیو ہے یا یہ انٹیوٹیو ویلیو ہے؟ کیونکہ مارکیٹ ریٹ جو ہے رات کا, تو جیسی آج کی رات ہے ویسی کل کی ہوگی اور جیسی پچھلی رات کی. اس رات میں آپ کو کوئی خاص چیز نہیں ایسی نظر آئے گی آپ کی آنکھوں کے اندر کہ بھئی آج رات میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں جو کل کی رات میں نہیں تھی. بلا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جیسی کل رات تھی ویسی آج ہے اور ایسی کل ہو جائے گی. تو ان راتوں کے اندر تو ہمیں کوئی فرق نہیں. ہاں اگر کوئی فرق ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ دیکھو بھائی نظر آ رہا ہے کہ آج کی رات اور کل کی رات میں یہ فرق ہے, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. تو مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے کوئی دن ہو یا کوئی رات ہو یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی کسی قسم کا ان کی ویلیو کے اندر قیمت کے اندر فرق نہیں پڑتا. اب رہ جاتا ہے سبجیکٹو ویلیو, کہ جس طرح سے یہ تاجر لوگ بلیک مارکیٹ کرتے ہیں, اللہ میاں بھی اس طرح کی ایک بلیک مارکیٹ کرتا ہے. وہ کیا بلیک مارکیٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ باقی سال کی جتنی راتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اس رات کو دوسری طرف رکھ دیتا ہے. دیکھو یہ رات جو ہے یہ رات بڑی قیمتی بڑی بزرگی کی رات ہے, اس کے اندر تم عبادت کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیک مارکیٹ ہے. اگر ساری راتوں کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ سب راتیں مبارک ہیں, ان کے اندر تم عبادت کرو تو تمہیں ملے گا نفع ملے گا, تو کسی بھی رات کی کوئی برابر ویلیو ہوتی نا. لیکن یہ کیا دینا کہ ایک رات ایسی ہے, یعنی ایک آدمی کے پاس ایک ہی چیز ہو تو وہ جو چیز مانگے گا ہمیں دینی پڑے گی. اس لیے بھائی اللہ جی نے کہہ دیا یہ رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے, فضیلت کی رات ہے, اب جاگو جناب اور اس کے اندر نفل پڑھتے رہو, اللہ میاں کو یاد کرتے رہو. کیونکہ یہ ایک ہی رات ہے نا, جیسے دکاندار کے پاس ایک ہی دکاندار کے پاس کوئی چیز تھی, اب آپ اس کی ضرورت ہے آپ کو تو جتنی قیمت وہ مانگے گا اتنی آپ کو دینی پڑے گی. اسی طرح اللہ میاں نے بتا دیا کہ باقی سال کی جتنی راتیں ہیں ان کو رکھو ایک طرف اور اس رات کو رکھو ایک طرف. تو یہ رات ارے سال بھر کی راتیں کیا, ایک ہزار مہینے کی راتیں لے لی جائیں اور یہ رات ہو تو دونوں کی دونوں برابر ہیں. بھائی بڑی اچھی بات ہے اگر ہمیں یہ مل جائے کہ کہاں ہماری عمر 80 برس خدا جانے ہونی ہے یا نہیں ہونی, کیونکہ ایک ہزار مہینے کے 80 برس ہوں گے. تو 80 برس کی عبادت ایک طرف اور ایک طرف اس ایک رات کی عبادت دونوں ہو جائیں برابر, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس رات کو خوب اچھی طرح سے جاگیں اور عبادت کریں اور نفل پڑھیں اور جو کچھ بھی ہو سکے ہم سے کریں تاکہ ہمیں وہ جو 80 برس کا ثواب ہے وہ آج کی رات مل جائے. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بھائی مل جل کر چاہے کچھ بھی ہو یہ کام کر لینا چاہیے تاکہ زندگی بھر کا ٹنٹا جو ہے وہ چھوٹ جائے. آج ہی کر لو جو کچھ قدم ہے, آج ہی کر لو جو کچھ کرنا ہے, پھر گویا خدا جانے کبھی ملے گا موقع یا نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ ایک رات اتنی راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے. محض رات ہونے کے لحاظ سے یہ ایک آدمی اس کو سمجھے گا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. کوئی اور بات ہونی چاہیے جس لحاظ سے یہ رات فضیلت رکھتی ہے باقی 80 برس کی راتوں کے اوپر. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے جو قرآن مجید نے پہلے سے بتا دی, انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر. اس رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا. سمجھے؟ تو فضیلت جو ہوئی تو وہ قرآن کی ہوئی, قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی فضیلت ہوئی، یہ نہیں ہے کہ اس رات کی وجہ سے قرآن کی فضیلت ہوئی، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رات کی فضیلت ہوئی، رات کی وجہ سے قرآن کی فضیلت نہیں ہوئی. تو اس لیے قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ رات اس لیے بزرگی کی رات ہے کہ اس میں دنیا کی وہ سب سے بڑی برکت جو تھی، جو آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نازل نہیں ہوئی تھی دنیا کے اندر، وہ آج کی رات نازل ہو رہی ہے. تو سمجھ لو کہ یہ رات کتنی بزرگی والی ہے، کتنی فضیلت والی رات ہوگی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کامل نور، اپنی کامل ہدایت، اپنا جو کامل دین تھا اور اپنے اس سب سے بڑے پیغمبر کے اوپر وہ نازل کر دیا. تو اس رات کی فضیلت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی بڑی شاندار برکت والی چیز نازل کی گئی. اب رہا یہ کہ جب قرآن مجید اس کے اندر نازل کیا گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہ ہمارے لیے کافی ہے اتنا ہی کہ ہم نفل پڑھ لیں، آج کی رات جاگتے رہیں، نفل پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، اپنے لیے رزق مانگ لیں، اپنے لیے موت و حیات جو کچھ مانگنا چاہیں مانگ لیں، یا اور کچھ مانگ لیں، یا اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ کبھی سوال دنیا میں کیا جائے کہ دنیا میں کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے، تو ہر ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہم جانتے ہیں سونا ہے، مارکیٹ کے اندر ہیرے ہیں، مارکیٹ کے اندر موتی ہیں، جواہرات ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں. لیکن یہ چیزیں جو اپنی اتنی قیمت رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آدمی ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرے، لینے کی کوشش کرے، ان کو بڑی قیمتی چیزیں سمجھے، لیکن در حقیقت قیمتی چیز کون سی ہے؟ در حقیقت قیمتی چیز وہ ہوگی جو انسانی زندگی کی حفاظت کرنے والی ہو اور انسان کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہو، اس کو ہم قیمتی چیز سمجھیں گے. مثال کے طور پر اگر کبھی آپ ایسی جگہ صحرا کے اندر یا کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے اور آپ بھوکے ہوں، سخت بھوک لگی ہوئی ہو، جان نکلنے لگے، اس وقت آپ کے پاس موتی بھی ہوں، ہیرے بھی ہوں، جواہرات بھی ہوں، سونا بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن نہ آپ ہیرے کھا سکتے ہیں، نہ موتی کھا سکتے ہیں، نہ جواہرات کھا سکتے ہیں، اس وقت آپ کو روٹی کے ٹکڑے کی ضرورت ہوگی. اس وقت روٹی کا ٹکڑا جو ہوگا وہ اس ہیرے اور جواہرات اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہم سے سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں روٹی دے دو گے، ہماری جان بچ جائے. دیکھو ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ کتنی اس کی قیمت ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، باوجود اس کے تو بڑی کثرت کے ساتھ ہے، یعنی ہم کبھی کبھی جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کون سی چیز زیادہ قیمت والی ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں کم ہوگی اسی کی قیمت زیادہ ہوگی، کیونکہ ہیرے جواہرات موتی دنیا کے اندر ریت اور پتھر اور دوسری چیزوں کی نسبت بہت کم ہے، اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہے. اور اگر وہ زیادہ ہوتے تو ان کی قیمت کبھی بھی زیادہ نہ ہوتی، تھوڑی ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز دنیا کے اندر کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ فلسفے کے نزدیک، عقل کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہایت ضروری ہو اور وہ سستی ہو، بالکل آپ کو مفت ملی ہو. مثال کے طور پر ہوا ہے، آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو ایک پائی بھی نہیں خرچ کرنی پڑتی، ایک تاسا بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا، لیکن وہ قیمتی چیز اتنی ہے کہ اگر آپ کو نہ ملے دو چار منٹ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا بھاؤ ہونا چاہیے مارکیٹ میں، کہ جا کر اس کو خریدیں کہیں سے، جو کچھ آپ کے پاس ہوگی پونجی وہ ساری آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہوا کا ایک جھونکا ہمیں مل جائے کہ ہم اس میں سانس لے سکیں، نہیں تو جان ہماری جا رہی ہے. تو چیز بہت ہی عام ہے، سب جگہ ہوا ملتی ہے، پانی ملتا ہے، اور وہ اتنی ضروری چیز ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن پھر بھی اگر مارکیٹ ویلیو اس کی دیکھنی چاہو تو مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کو 10 روپے یا 1 آنا بھی نہیں دیتا کہ آج تم نے اتنی ہوا کھائی ہے اس کی کچھ تو قیمت دے جاؤ، کوئی نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا. اس لیے یہ سمجھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور انسانی زندگی کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہوتی ہے. اب یہ قرآن مجید جو اس رات کے اندر نازل کیا گیا، اس رات کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یوں دیکھ سکتے ہیں رات کو کہ قرآن شریف ایک خاص رات کے اندر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا, وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. اور ایک دوسرا بھی لیلۃ القدر یا قدر کی رات کہلاتی ہے, وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا 23 برس کا زمانہ, جس کو بھی ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, کہ وہ سارا ایک قدر کا زمانہ تھا کہ جس کے اندر قرآن شروع سے لے کر آخر تک نازل ہوا. تو لیلۃ القدر ایک رات بھی ہے اور لیلۃ القدر وہ 23 برس کا زمانہ بھی ہے کہ جس میں یہ سارا کا سارا قرآن مجید دنیا کے اندر نازل ہوا. تو دو گویا لیلۃ القدر ہو گئی. اب وہ زمانہ جس میں قرآن مجید دنیا کے اندر نازل ہوا, آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت اور اس کی ویلیو جو ہے وہ گویا ہزارہ برس سے بھی زیادہ ہوگی کہ جس کے اندر اتنی عظیم الشان کتاب دنیا کے اندر نازل کی گئی. تو اب اس قرآن شریف کے ساتھ جو ہمیں دیا گیا ہے, ہمیں وہ سلوک کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ کیا وہ کیا تھا, کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنا عشق کیا ہے, اتنی محبت کی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جہاں قرآن شریف کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا آپ فوراً دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے, اگر دشمن تھے تو ان کو سنا دیتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے, وہ چاہے آپ کو ماریں پیٹیں کچھ بھی کریں, لیکن آپ کو قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو کچھ بلغ ما انزل الیک, جو تجھ پر نازل ہوتا جاتا ہے لوگوں کو پہنچا دے, چاہے تمہیں کچھ بھی جان مارنے کے لیے وہ کیوں نہ تیار ہو جائیں, لیکن تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے قرآن کو پہنچانا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرو لیکن قرآن کو پہنچاتے چلے جاؤ. تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا قرآن مجید دنیا کو پہنچانے کا. فوراً آیت نازل ہوئی یا جتنی گویا آیتیں نازل ہوئیں آپ یاد کرنے والوں کو بلا کر یاد کرا دیتے تھے اور لکھنے والوں کو بلا کر ان کو لکھوا دیتے تھے. یہی آپ کا 23 برس تک یہی شغل رہا کہ قرآن شریف دنیا کو پہنچا دیا جائے. اس میں آپ نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی, بلکہ ایک دفعہ طائف کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ کو لوگ بات نہیں سنتے, اب ہمارے حال کے لیے ہم آپ کی باتیں سنیں گے, آپ ہمیں چل کر بات کریں. بدمعاش لوگ تھے, دل میں کوئی اور بات تھی اور اوپر سے آپ کو کہہ کر لے گئے. جب وہاں لے گئے اور آپ ان کو قرآن شریف سنانے کے لیے کھڑے ہوئے بات کہنے کے لیے, تو ان بدماشوں نے آپ کو مارنا شروع کیا. اینٹ پتھر جو کسی کے ہاتھ میں آیا وہ مارنے لگا, یہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر دھکے دے کر کہا کہ نکلو یہاں سے چلو. تو آپ چلتے تھے اور وہ پاؤں کے اوپر مارتے تھے, پاؤں میں سے خون نکل کر جوتا آپ کا جم گیا, پاؤں جم گئے جوتی کے اندر, اس قدر خون بہا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام جب بہت درد ہوئی ایک جگہ مارتے مارتے آپ بیٹھ گئے, تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اگر آپ یہ کہیں تو اس بستی کو طائف کی بستی کو اٹھا دیا جائے. آپ نے کہا بے شک دکھ اور ان لوگوں نے دکھ دینے میں انتہا کر دی ہے, بہت مجھے تکلیف پہنچائی ہے, لیکن یہ تو میری کھیتی ہے, میں ان کو کس طرح سے ضائع کر سکتا ہوں, یہ نہیں انہوں نے مجھے نہیں سمجھا, ان کی اولاد مجھ کو سمجھے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کو تباہ کیا جائے, ان کو برباد کیا جائے. دیکھیے آپ کس مولوی کا یہ حوصلہ ہے کہ کسی جگہ جا کر اتنی مار کھائے اور پھر وال کہنے سے نہ ڈلے. کیونکہ وال کے متعلق کسی شاعر نے یہ کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وال کی جگہ جو ہوتی ہے تو ممبر ہوتا ہے, لیکن حق کی جگہ جو ہوتی ہے تو وہ پھانسی ہوتی ہے. جہاں سچی بات کہو تو پھانسی پاؤ, اور وال کی جگہ وہ ممبر ہے. وال کہنا ہو تو ممبر پر کہتے رہو, کوئی نہیں پکڑتا, آپ کو جھوٹ کہو سچ کہو جو چیز ہے کہتے چلے جاؤ, لیکن اگر حق بات کہنی ہو تو پھر آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کو شاید پھانسی کی سزا ہو یا اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے ساتھ عشق تھا وہ تھا قرآن مجید, اور اسی کو آپ نے ساری عمر پہنچایا. اور اس صورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیوں ہے, اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا. اب ہمارا کیا فرض ہے آگے, ہم کیا کریں؟ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم گویا نفل پڑھیں گے, ساری گویا رات عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ پیار اور محبت ہے, اس لیے ہم یہ سب کام کریں گے. لیکن یہ محبت جو ہے, آیا بس اسی جگہ ایک ہی رات ختم ہو جانی چاہیے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کے دل کے اندر چیز وہ رہنی چاہیے؟ تو میں جو بات کہنی بھول گیا وہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے,
تو میں نے یہ بتاتے بتاتے آپ کو بتایا کہ جس کی قیمت زیادہ ہے یہ مت سمجھو کہ وہ زیادہ قیمتی ہے، بلکہ وہ قیمتی چیز ہوتی ہے کہ جو گویا انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جس کی ضرورت ہو، جو سب سے زیادہ ہمارے کام آئے وہ ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ تو اس انسانی زندگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ محبت اور عشق ہے، محبت ہے اور عشق ہے۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس چیز کے ساتھ بھی آپ کو ہو جائے گی اس کے لیے آپ ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کسی چیز کے ساتھ۔ اور وہ تصویر چاہتا ہے کہ میں لائق ہو جاؤں، اگر وہ اپنے پیسے سے محبت نہیں کرے گا، دل لگا کر اس کام کو نہیں کرے گا، کبھی بھی لائق مصور وہ نہیں ہو سکتا، تصویر بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک لکھنے والا ہے، جب تک وہ لکھنے کے اندر محنت نہیں کرتا، اس کے ساتھ دل کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کبھی خوش خط نہیں ہوگا، اس کا حد بالکل خراب رہے گا۔ اسی طرح سے ایک مستری ہے، اگر وہ اپنے پیسے کے ساتھ محبت نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے یوں ہی چند پیسے کما لینے ہیں، وہ کبھی لائق مستری نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی کام آپ دنیا کا لے لیں، جب تک آپ کو اس کے ساتھ عشق اور محبت نہیں ہوگی آپ کبھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ ایک شخص نے چار پانچ آدمیوں کو بلا کر سونا ایک ہی وزن کا ایک ہی طرح کا سونا اس نے چند ایک آدمیوں کو دے دیا اور ان کو کہا کہ اپنی پسند کا تم زیور بنا کر لے آؤ۔ ایک آدمی لایا زیور بنا کر، وہ کوئی اچھا نہ تھا۔ دوسرا لایا، وہ اس سے ذرا اچھا تھا۔ تیسرا لایا، اس سے اور اچھا تھا۔ چوتھا لایا، اس نے اس زیور بنانے میں اپنا پورا کمال دکھایا تھا۔ لیکن جس شخص نے کمال دکھایا تھا وہ شخص تھا جو اپنے پیسے کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ جو لوگ محبت نہیں کرتے تھے وہ اچھا زیور کبھی نہیں بنا سکتے، یہ ناممکن ہے کہ وہ اچھا زیور بنائے۔ اچھا زیور وہی بنا سکتا ہے کہ جس کو اپنے کام کے ساتھ عشق اور محبت ہوگی، اس میں اپنی محبت کو شامل کر دے گا، وہ جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ سونا ایک ہی وزن کا تھا اور ایک ہی طرح کا سونا تھا، کوئی اس کے اندر فرق نہ تھا، لیکن جو زیور بنائے گئے وہ الگ الگ تھے۔ کسی کی قیمت بہت زیادہ پڑ گئی، کسی کی کم پڑی، کسی کی بالکل ہی کم پڑی، اور کسی کا کچھ بھی نہ بڑھا۔ وہ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ جس شخص نے اپنی محبت کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا اس کا زیور جو تھا وہ سب سے اعلیٰ بنا، اور جس نے کم دلچسپی لی تھی اس کا زیور جو تھا وہ اگلے درجے کا بنا۔ اس طرح سے قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ ہی، اگر کوئی شخص اس کا تھا وہ سب سے اعلیٰ بنا، اور جس نے کم دلچسپی لی تھی اس کا زیور جو تھا وہ اگلے درجے کا بنا۔ اس طرح سے قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ ہی، اگر کوئی شخص عشق کرتا ہے تو اسی نسبت سے آپ سمجھیے کہ اس کو درجہ آئندہ ملنے والا ہے۔ اور وہ ساری چیزیں دیکھو، یہ رزق وغیرہ دنیا کی چیزیں جو ہے یہ مل جاتی ہیں، لیکن وہ جو آخری ایک چیز ہے خدا کی رضا مندی اور خدا کی طرف سے گویا سرٹیفکیٹ ملنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا حاکم کسی شہر کا یا بادشاہ اگر کسی کو کھانے پر بلا لے یا کوئی پروانہ لکھ دے یا چٹھی لکھ دے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو جی ہمیں بادشاہ نے ہمیں خط لکھا اور ہمیں بلایا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو ہم بڑے آدمی نے مجھ کو دعوت دی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ شخص جو خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدا کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ محبوب خدا بنو تو محبوب خدا جس کے ساتھ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ تم بھی محبت کرو، تو محبت کرنے سے خدا تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، اور بڑی سی بڑی چیز جو تم چاہو گے وہ تمہیں دنیا کے اندر مل سکے۔ اس لیے یہ رات جو رات کہلاتی ہے، قدر کی رات کہلاتی ہے، اس کے اندر بے شک لوگ جاگتے رہیں گے اور اس کے اندر نفل بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، لیکن اگر ان کی عبادت اور نفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے ملے تو کھانا پینا کو بھی کافروں کو بھی بہت مل جاتا ہے، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا ہم سے راضی ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، تو وہ چیز جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق و محبت تھی، اور وہ چیز جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی کہ تم پہنچا دو، اسی کے ساتھ جو ہمیں بھی پیار اور محبت اور عشق کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ رات اس لیے آئی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھو، اور اسی رات کے اندر نہیں بلکہ یوں کرو کہ آج سے شروع کرو، اور ہر رات اور ہر دن ایک آیت قرآن مجید کی، دو آیتیں قرآن مجید کی، کوئی چھوٹی سی سورت اس کو لے لو اور اس کا ترجمہ کسی سے پوچھو یا پڑھو یا سیکھو، اور اس کا حصہ سال بھر میں تمہارے اندر کتنا علم آ جائے گا اور کتنی برکت اور کتنا نور تمہارے دلوں کے اندر بھر جائے گا. یہ گویا ایک اس لیلۃ القدر کی فضیلت کا ایک بات میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس رات سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آج سے ہم یہ عہد کریں، یہ اقرار کریں کہ چونکہ آج سے قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا، اس لیے ہم بھی آج سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کسی پڑھے ہوئے سے سنیں گے، ایک آیت سے، دو آیت سے، تین آیت سے، آہستہ 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 ہم اسی طرح سے قرآن شریف کو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے. تو وہ برکت گویا جس کے متعلق قرآن مجید نے یہاں کہا کہ اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اس کے اندر خدا کا کلام اترتا ہے، وہ گویا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ایک اور ترجمہ بھائی اسی سورت کا میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں بیان کی ہیں. ایک طرف ایک رات ہے جس کا زمانہ بیس، سمجھو بیس برس ہے کہ قرآن مجید بیس برس میں یا تیئیس برس میں اترا، اور اس کے مقابلے پر باقی اسی برس ہیں. تو تیئیس برس اور اسی برس، بیس برس اور اسی برس دونوں مل کر ایک صدی ہو جاتی. یہ صدی کیا ہے؟ یہ زمانہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا یہ فضیلت رکھتا ہے باقی اسی برس کے اوپر، صدی کے اسی برسوں کے اوپر. یہ طریق ہمیں بتا دیا گیا کہ کسی طرح سے اس امت کے اندر ہر سو سال کے بعد ایک مجدد ہوا کرے گا، اور وہ مجدد جو ہوگا اس کا زمانہ جو ہے جس جب اس کے اوپر کلام الہی نازل ہوگا وہ فضیلت رکھے گا باقی صدی کے اسی برسوں کے اوپر. اس لیے یہ مقرر کر دیا گیا تو یاد رکھنا. اور وہ مجدد کون ہوگا؟ اس کا مثال ہم تمہیں بتا دیں، وہ قرآن کے ساتھ عشق کرنے والا ہوگا. جس کا عشق قرآن مجید کے ساتھ بڑا ہوا ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، اس کو مجدد بنایا جائے گا. اور کوئی حدیثیں پڑھنے والا، فقہ کی کتابیں پڑھنے والا یا یوسف زلیخا پڑھنے والا، ان کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا. مرتبہ اسی کو ملے گا جو قرآن کے ساتھ اسے کرے گا، قرآن کو زیادہ پڑھے گا، قرآن کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور قرآن کے ساتھ مقابلہ کرو. اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پچھلی صدیوں کے مجددوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو اس صدی کا مجدد تو آپ کے سامنے ہوا. اس نے کیا پیش کیا دنیا کے سامنے؟ جس طرح سے اس نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، تمام عیسائیوں کو اور آریوں کو اور دنیا کو چیلنج دے دیا، اور قرآن کے مقابلے میں تم اپنی کتابوں کو لے کر آؤ اور مقابلہ کر لو میرے ساتھ. جس طرح سے چاہتے ہو میں قرآن سے دلائل دوں گا، قرآن سے دعویٰ دکھاؤں گا، قرآن سے ہی دلائل دوں گا، کسی دوسری جگہ سے دلائل نہ دوں گا. تم بھی اپنی کتاب کو پیش کرو، دعویٰ اپنی کتاب سے کرو، اپنی کتاب سے دلائل دو. سارا کے سب فیل ہو گئے کہ ایک دلیل میں کوئی مقابلے پر نہ آیا. یہی اس کے مجدد ہونے کی دلیل تھی. تو جس طرح سے بھائی ہمارے گویا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ امام حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ امام حسن تم نے معاویہ کی بیعت کر کے نہ کاٹ دیا ہم مسلمانوں کی، معاویہ کی بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی امیہ کی جو خلافت ہوگی، بادشاہت ہوگی، وہ اسی برس تک رہے گی، اس لیے میں نے بیعت کر لی ہے اس کی وجہ سے. تو ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس کے بعد بنی امیہ کی اسی برس کی خلافت. تو میں نے گویا اسی آئے سے، یہی سورت جو ہے اسی سے استدلال کیا. تو جس طرح سے وہ کہہ سکتی ہیں کہ اس میں بنی امیہ کی خلافت کا ذکر ہے، اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مجددین کی آمد کا ذکر ہے. مجدد کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عشق ہوگا، یہی اس کی شناخت ہے. اور وہ سو سال صدی میں ہم دیکھیں گے اس کا زمانہ، اور باقی اسی برس کے جو زمانے ہیں ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے زمانے کے مقابلے میں باقی اسی برس کچھ نظر نہیں آتے. وہ لوگ جنہوں نے حضرت مرزا صاحب کا زمانہ دیکھا ہے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اور قادیان میں گئے ہیں، وہ اپنی آنکھوں دیکھی شہادت آپ کو بتائیں گے کہ جو دین کا چرچا وہاں ہوتا تھا رات دن، صبح سے لے کر رات تک جب تک سو نہیں جاتے تھے، چار پانچ درس قرآن مجید کے روزانہ ہوتے. مولانا نور الدین صاحب کھڑے درس دے رہے ہیں، مولانا عبد الکریم صاحب دے رہے ہیں، حضرت صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، طب کا درس ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی مگر رات دن اس میں یہی ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں قرآن شریف کا نور نازل ہو رہا ہے اور قرآن شریف کا ہر وقت چرچا ہے. تو وہ بیس برس جو ہم نے اس شخص سے دیکھے اور پھر ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو اپنی زندگی کے اندر ان آنکھوں سے دیکھا، مولوی ثناء اللہ اور مولوی کیا نام ابو چراغ ایک عبد الحق ہوتے تھے اور ایک مولوی ہوتے تھے احمد دین وغیرہ، کئی ایک ہوتے تھے، آریوں کے مقابلے میں جاتے تھے، عیسائیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جہاں ایک عام بھی کھڑا ہوا اور جہاں کوئی حضرت مرزا صاحب کا ماننے والا کھڑا ہوا، بعض دن پادری بھاگے، ایک لمبی داڑھی والا ہوتا تھا، اس کا نام پادری جسونت سنگھ تھا، اور میں اس وقت شاید بھائی پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، ابھی بچہ تھا، تو وہ ہمارے اسکول کے پاس آ کر لیکچر دیا کرتا تھا، ایک دن اس نے کوئی لیکچر دیا اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو کہا دیکھو پادری صاحب آپ کہتے ہیں کہ خدا گناہ معاف نہیں کرتا، ارے ہم کر دیتے ہیں لوگوں کے گناہ سے معاف تو خدا نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں گورنمنٹ نہیں معاف کرتی، میں نے کہا گورنمنٹ بھی کر دیتی ہے، گورنمنٹ کے پاس اگر چند ایک آدمی جا کر بڑے بڑے شریف آدمی یہ کہیں کہ اس آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا، تو اس کو گویا جب کوئی اختیار ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دے، تو معاف کر دیتا ہے، اس وقت وہ چپ ہوا، جہاں کہیں وہ کھڑا ہوتا اور وہ مجھے دور سے آتا دیکھتا، پورا دیکھو بھی اگر یہ لڑکا بولتا ہے تو میں جاتا ہوں، بس وہ فوراً پھنس جاتا ہے، اتنی بھی بات نہیں، اور ان کے ایک بہت بڑے آئے پادری، ان کا نام احمد مسیح تھا، قرآن مجید ان کو حفظ تھا، انہوں نے لیکچر دیا، لیکچر دیا تو میں اعتراض کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو ایک آدمی تھی جسونت سنگھ نے اس کے کان میں کہہ دیا یہ مرزائی ہے، ارے ارے کہنے لگا میرا گاڑی کا وقت ہو گیا میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ کہا پھر باہر گیا، تو یہ ہم نے گیا اپنی آنکھوں سے نظارے یہ دیکھے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ قرآن مجید کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کی باتوں کے جواب دیتے تھے، ہم نے دیکھا ہمارے سامنے اسلام اس مد خدا نے زندہ کر کے ہمیں دکھا دیا، عمالی لوگ جو تھے ان کی باتیں سن کر ایسا پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کچھ جواب نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اسلام اگر ہے تو مردہ اسلام ہے، زندہ اسلام نہیں ہے، تو قرآن شریف کی یہ صورت جو ہے یہ ہمیں عملی طور پر کیا سبق دیتی ہے، ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے آپ کو کسی چیز کے ساتھ عشق ہوتا ہے، آپ ہر وقت اس کا انعام لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے اسی کا ذکر کریں گے، اسی طرح سے اگر آپ کے دلوں کے اندر قرآن شریف کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر وہ عشق جو ہے آپ کو بڑے بڑے مرتبے اور درجے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے دلا سکتا ہے، بے شک میں کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہوں ضرور نفل پڑھو، ضرور خدا تعالیٰ کا کلام اس کے اندر پڑھو، کیونکہ آخر جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ قرآن ہی تو ہوگا جو کچھ آپ پڑھیں گے، تو اس لیے ایک رات نہیں بلکہ روز آپ کے دل میں یہی خیال یہی امنگ یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں، بس یہ ہے لیلۃ القدر کا پیغام، باقی رہا یہ کہ رزق کی کثرت ہو یا مال و دولت ہمیں مل جائے یا کچھ اور ہمیں مل جائے، جیسے مولوی لوگوں کا خیال ہوتا ہے ویسے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو خدا کے دین کا فکر کرتا ہے خدا کو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کو خدا کی فکر ہوتی ہے، جو خدا کا فکر دین کا فکر کرتا ہے خدا اس کے سب کام پورے کرتا چلا جاتا ہے، تو اس لیے یہ گویا لیلۃ القدر کی رات جو ہے آج ہی سے اگر آپ لوگ یہ اقرار کریں اور عہد کریں کہ آج بھی ہم قرآن شریف کو پڑھیں گے تراویح کے اندر، اور پھر بھی جب کبھی ہمیں روز موقع ملے گا ایک آیت ہی صحیح ایک آدھی آیت ہی صحیح کچھ نہ کچھ ضرور ہم گویا قرآن شریف کا پڑھیں گے اور اس کے اوپر